پرفتن ماحول میں نجات کی راہ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو گے جب تم اپنے آپ کو ناکارہ لوگوں کے زمانے میں پاؤ گے. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ناکارہ لوگوں کی دنیا میں کثرت ہو جائے گی, اور اگر آپ اپنے آپ کو اس زمانے میں پاؤ گے جس میں زیادہ لوگ کیا ہوں گے, ناکارہ ہوں گے, جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں خلط ملط ہوں گی, اور جو آپس میں اختلاف رکھیں گے, گویا وہ لوگ اس طرح کے ہو جائیں گے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کیا. حضرت عبداللہ نے یہ سن کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہدایت فرمائیے کہ اس وقت میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت تم پر لازم ہوگا کہ اس چیز کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو جس کو تم دین و دیانت کی روشنی میں حق جانو, اور اس چیز سے اجتناب و نفرت کرو جس کو تم ناحق اور برا جانو. نیز صرف اپنے کام اور اپنی بھلائی سے مطلب رکھو, اور خود کو عوام و ناس سے دور کر لو. اور ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ اپنے گھر میں پڑے رہو, بلا ضرورت باہر نکل کر ادھر ادھر نہ جاؤ, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, جس چیز کو حق جانو اس کو اختیار کرو اور جس چیز کو برا جانو اس کو چھوڑ دو. صرف اپنے کام اور اپنی بھلائی سے مطلب رکھو, عوام الناس کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو. اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا اور اس کو صحیح قرار دیا. یعنی اس حدیث کو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی, اور ایک یہ پیشن گوئی بھی فرمائی. ایک اعتبار سے اس میں پیشن گوئی بھی ہے کہ آنے والا زمانہ ایسا بھی ہوگا جہاں ناکارہ لوگوں کی کثرت ہوگی, اور اگر ایسے زمانے میں تم اپنے آپ کو پاؤ گے, اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اس زمانے پر یہ بدرج اولا یہ چیز صادق آتی ہے کہ اس وقت جو ہے دنیا میں شیطان کا غلبہ ہے, نفس کا غلبہ ہے, برائیوں کا غلبہ ہے. اور فرمایا کہ اگر ایک جو دین حق کا ماننے والا ہو, یعنی امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مخلص بندہ, اس زمانے میں اگر اپنے آپ کو پائے گا کہ جہاں ناکارہ لوگوں کی کیا ہے کثرت ہے, تو کیا کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہر چیز میں امت کے لیے رہبری ہے, رہنمائی ہے. اور جو اس کی طرف کان دے گا, کان دھر لے گا, یعنی توجہ کرے گا, اس کی طرف متوجہ ہوگا, قرآن اور حدیث کو سنجیدگی سے لے گا, قرآن اور حدیث کو سنجیدگی سے لے گا, پورے صدق دل سے اور پورے توجہ سے قرآن کی جو آیت کانوں میں پڑے گی, حدیث شریف کے الفاظ جو کانوں میں پڑھیں گے, یا ایک کتاب سے پڑھے گا یا پہلے ہی سے سنے ہوئے ہیں, ان کی طرف کیا دے گا, اخلاص کے ساتھ ایسا دھیان دے گا جیسا دھیان دینا چاہیے. تو اگر جو شخص ایسا کرتا ہے وہی راہ نجات لگ, یعنی اسی کو راہ نجات ملے گی, وہی اس ان فتنوں سے محفوظ رہے گا اور وہی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیشہ دین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ایک سرسری قسم کا برتاؤ کرتے ہیں. قرآن کا جو درجہ دینا تھا اپنے اندر اپنی زندگی میں وہ نہیں دے پا رہے ہیں. حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو درجہ دینا چاہیے تھا اور جو یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے تھا ان تعلیمات کے ساتھ, ویسا ہم نہیں کر پا رہے ہیں. کیوں؟ ہم لوگوں پر شیطان بھی غالب ہے, ہم لوگوں پر نفس بھی غالب ہے, ہم لوگوں کو ابھی بھی وقت کی قدر نظر نہیں آتی, اس کی اہمیت نظر نہیں آتی, اور زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ برابر برف کی طرح پگھل رہا ہے, دن دن چلا جا رہا ہے, لیکن نہ ہماری غفلت چلی جاتی ہے, نہ ہمارے عقائد میں کیا ہے پختگی آتی ہے, اور نہ ہماری عبادات میں کیا آتی ہے ترقی آتی ہے, نہ ہماری گناہوں سے بچنے کی جو ہماری جد و جہد ہونی چاہیے تھی, نہ اس جد و جہد میں ہم جو ہے سنجیدہ ہیں, اور علم میں جو ترقی مقصود ہے کہ ایک مسلمان جو دنیا میں آیا یہ حق کو پہچاننے کے لیے آیا, قرآن کو سمجھنے کے لیے آیا, حدیث کو سمجھنے کے لیے آیا, کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہی یعنی اس کائنات کی تخلیق کا راز ہے, اور اس کائنات کے ہر چیز کا جو مقصد ہے اور جو اس میں جو حکمت ہے وہ کہاں سے ملے گی, وہ اور کسی سور سے اور کسی ذریعے سے صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوگی, بلکہ اس کی اگر کسی چیز میں اس کے یعنی وہ راز چھپے ہوئے ہیں, وہ موتی چھپے ہوئے ہیں, وہ قرآن کے سمندر میں ہیں, حدیث کے سمندر میں ہیں. تو انسان اس لیے دنیا میں آیا تھا کہ وہ ان حقائق کو سمجھ لے, ان حقائق سے اپنی ظاہر کو اپنے باطن کو آراستہ کر لے. لیکن ہم لوگ جو ہیں حیوانیت کے درجے سے نکلنا نہیں چاہتے, ہم لوگ حیوانیت کے درجے سے نکلنا نہیں چاہتے, ہم انسانیت کے درجے میں آنا نہیں چاہتے. جب ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس اندھیرے کو ہی اپنی کائنات سمجھتا ہے, ماں کے پیٹ کے اندھیرے کو اپنی کائنات سمجھتا ہے, اور اسی میں اپنے آپ کو اپنی یہ خیریت سمجھتا ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں کہ باہر کتنی بڑی دنیا ہے, کتنی وسیع دنیا ہے, اور اس دنیا میں کیا کیا ہے. لیکن وہ اس اندھیرے سے بھی نکلنا نہیں چاہتا, اور جب نکلتا ہے تو روتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب اس اندھیرے سے ماں کے شکم سے جب نکلتا ہے تو روتا ہے, افسوس کرتا ہے کہ مجھے اس اندھیرے سے کیوں نکالا, کیوں ایسا کرتا ہے, کیونکہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس اندھیرے کے علاوہ ایک بہت بڑی روشن دنیا ہے, ایک بڑی روشن کائنات ہے, اور جس میں ترقی کے بڑے بڑے مواقع ہیں, جس میں راحت کے اور ابدی یعنی خیر حاصل کرنے کے بڑے مواقع ہیں, بہت بڑی کائنات ہے. لیکن یہ اس کا فہم اتنا کم ہوتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور اسی اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے, بلکہ اس کو پھر وہاں سے زور زبردستی سے نکالنا پڑتا, اور یہی حال اس کا ہوتا ہے اس دنیا میں کہ اب اس دنیا کو ہی سارا سمجھتا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ کی کائنات کو پورا سمجھ لیا, اور اسی کو منتہائے نظر اس کا وہی رہا. تو یہی سب کچھ ہے, اور جب اس دنیا میں آیا تو اب اس دنیا ہی کو کیا بنایا, اپنا منتہائے نظر اور اپنا مقصد. اب اس دنیا سے نہیں نکلنا چاہتا, اب کہتا ہے کہ یہی دنیا بس, بلکہ مولانا رومی نے تو یہاں تک فرمایا کہ دیکھو جو ماں کے شکم, ماں کا جو یہ جو ہے جس میں بچہ دانی جو ہوتی ہے جس کو یوٹرس کہتے ہیں, اس کا اور اس کائنات کا جو ریشیو ہے, نسبت ہے, یعنی یوٹرس از ٹو ورلڈ, ایک طرف آپ اس بچہ دانی کو رکھو اور ایک طرف اس پورے وسیع کائنات کو رکھو تو اس میں کیا نسبت؟ ظاہر میں تو کوئی نسبت نہیں. تو فرمایا بعینہ یہی نسبت, یعنی اس دنیا اور آخرت میں, یہ دنیا آخرت کی نسبت میں جیسے بچہ دانی ہے. یہ دنیا, یہ ساری کائنات جو ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے اور جس کے لیے ہم مرتے ہیں, جس کے لیے ہم جیتے ہیں اور جس کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز طریقوں سے, یہ دنیا بمثل کیا ہے؟ بچہ دانی کے ہے. اور جب اس دنیا سے یہ روح نکل جاتی ہے, یہاں سے انتقال ہوتا ہے دوسری دنیا میں, یعنی آخرت کی دنیا میں, اور وہ دنیا اتنی وسیع ہے, اگر ان کا ریشیو نکالا جائے, نسبت ان کی آپس میں کی جائے, تو وہی نسبت آپ کو ملے گی کہ یہ دنیا ایک بچہ دانی اس دنیا کے مقابلے, اس آخرت کے مقابلے, یعنی اس آخرت کی وسعت, واسط جس کو کہتے ہیں, جس کی یعنی یہ ہے, اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ بچہ دانی سے نہیں نکلنا چاہتا تھا تو اسی کو سارا سمجھتا تھا, وہاں سے تھوڑا وہ گندا شندا مواد ماں کی پیٹ کا اس کے غذا میں جاتا تھا تو اسی غذا کو سب کچھ سمجھتا تھا. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں کتنی بڑی نعمتیں ہیں, دنیا میں کیسی کیسی غذائیں ہیں, کیسے کیسے اور چیزیں ہیں, لیکن اسی کو ماں کے پیٹ کے اور اس کے خون سے جو اس میں تھوڑا سا غذا اس کو پہنچ رہا تھا, اسی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اور جب وہاں سے نکال دیا تو اس دنیا میں لایا, اور اس دنیا میں جب لایا تو یہی معاملہ یہاں بھی کرتا, یہاں سے بھی اب اسی کے ساتھ چپکے ہوا ہے, اسی کے ساتھ چمٹ گیا ہے, اور اپنے ذہن کو اسی میں کیا رکھا ہے؟ محدود رکھا ہے اور محصور رکھا ہے. تو آخرت کی وسعت سے اندھا ہو گئے. یہاں ایک حدیث, اس سے پہلے ایک اور حدیث یہیں پر نظر سے گزری, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنة صماء بکماء عمیاء من اشرف لها استشرفت له واشراف اللسان فيها كوقوع السيف رواه ابو داود. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب گونگے بہرے اندھے فتنے کا ظہور ہوگا. ان قریب اندھے گونگے بہرے فتنے کا کیا ہوگا؟ ستکون الفتن سمیاؤ ہومیاؤ بکماؤ, یعنی فتنہ ہوگا. جس کیسا فتنہ ہوگا؟ اندھا اور اب کیا ہوگا؟ اندھا گونگا بہرا فتنہ کیا مطلب رکھتا ہے؟ کیا لوگ اندھے پیدا ہو جائیں گے, کیا لوگ بہرے پیدا ہو جائیں گے, یا کہ وہ گونگے پیدا ہو جائیں گے؟ ظاہر میں تو آنکھیں سب کی ہوں گی, ظاہر میں تو قوت سماعت سننے کی قوت سب میں ہوگی, اور ظاہر میں زبان کی گویائی ہوگی, لیکن پھر بھی اندھے بہرے گونگے ہوں گے. یعنی حق سمجھنے سے کیا ہوں گے؟ اندھے ہوں گے. حق دیکھنے سے اندھے ہوں گے, اور حق بولنے سے بھی کیا ہوں گے؟ گونگے ہوں گے, اور حق سننے سے بھی بہرے ہوں گے. ایسا فتنہ آئے گا کہ اگر امر بالمعروف کوئی کرے گا, قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, تو یہ ایسے ہوں گے کہ جیسے گونگے, جیسے سنا ہی نہیں, جیسے سنا ہی نہیں, اور ایسے ہوں گے کہ آنکھیں بند کریں گے کہ جیسے دیکھا ہی نہیں. تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوت عقل ہے انسان کی, اس کو سلب کیا جائے گا, اس کو سلب کیا جائے گا. جو حق و باطل کی تمیز جس کا خاصا ہے, اس قوت کو سلب کیا جائے گا. گناہوں کی کثرت سے یہ سب ہوگا. گناہوں کی کثرت, یعنی یہ تو بندوں کے اکتساب سے ایسا ہوگا. یعنی بندے جو عمل کریں گے یہ اس کا نتیجہ ہوگا. انہوں نے ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک بندوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں, وہ تو بندوں پر تو یعنی ان کی شان تو رحمان کی ہے, رحیم کی ہے, غفور کی ہے, غفار کی ہے, کریم کی ہے, لیکن انسان اپنے نفس کی اس میں اتباع میں اور شیطان کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو یہ صلاحیت دی تھی اس صلاحیت کو سلب کروائے گا. سلب سمجھتا ہے یعنی وہ صلاحیت اسے چھین لی جائے, وہ صلاحیت سے وہ محروم ہو جائے گا. کیوں محروم ہو جائے گا؟ گناہوں کی کثرت سے. جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس گناہ کرنے کا احساس اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ گناہ اس کی زندگی میں سرایت کر جاتا ہے, اس گناہ کی برائی اسے چلی جاتی ہے. اب اس کو یہ برا گناہ نہیں سمجھتا, پہلے گناہ سمجھتا تھا, کچھ یعنی وہ ہوتا تھا, جھجک ہوتی تھی, کچھ اندر سے کچھ کانٹا چبھتا تھا کہ گناہ ہو رہا ہے. لیکن اب گناہ پر اصرار کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ گناہ کرنے سے جو ندامت پیدا ہوتی ہے اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ اب نہیں ہو جائے گی. اب جب ایسا حال ہو جائے گا, کوئی گناہ بھی کرے گا اور اس کو کوئی پریشانی بھی, تو یہ شخص کیا ہے, بہت ہی مشکل میں ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ اس کا حال اب بہت خراب ہو رہا ہے, یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا اور گناہ سے پریشان بھی نہیں ہوتا. پھر جب گناہوں پر اصرار کرتا چلا جائے گا تو پھر اس کی وہ صلاحیت, تو پھر ایک وقت اس کا یہ آتا ہے کہ یہ جیسے اندھا ہوتا ہے, جیسے بہرا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں گے اس وقت دنیا میں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے اندھے بہرے اور گونگے. قرآن کی اگر کسی جگہ سنا بھی, اور اکثر یہی کہتا ہے, مجھے کل ایک کہہ رہا تھا کہ دو مالدار شخص ان میں تنازع تھا اور تیسرا ایک دیندار شخص, اس نے کچھ ان کو صلح کرانے کی کوشش کی. اب دیندار کیا کرے گا, بیچارہ دین بولے گا, یعنی شریعت کی روشنی میں کچھ بولے گا. تو پہلے ہی ان حضرات نے اس کو فرمایا, دیکھو دین تو ہم نے بہت سنا ہے اور آپ نے بھی, اس کو آپ چھوڑو, اسے آگے بولو. اب وہ بیچارہ کیا بولے گا, شخص دین بولو اسے, وہ تھا ان طالب پیچھے اس بھوت میں اینڈ بروہ کنوان یہ تھا تام یوگ این بروہ کنوان. اب وہ کیا کہیں؟ اب یہ دونوں اشخاص جو ہیں مسلمان ہیں, یہ دونوں اشخاص کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور ایسا کلمہ ان کی زبان سے نکلتا ہے تو اب ہم خود اندازہ کر لیں گے کہ یہ جو ہے کہ اندھے ہوں گے, بہرے ہوں گے, گونگے ہوں گے, حق سمجھنے سے, حق و باطل کی تمیز نہیں رہے گی. تو لہٰذا یہ ایسے حالات ہیں جب ہر انسان کو اپنے عمل ایمان کے لیے اور اپنے کے لیے بڑا فکر مند رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اب اس ایسے حالات میں جیسے حضرت عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایسا زمانہ ہوگا تو میں کیا کروں گا, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جو نصیحت فرمائی یہ نصیحت ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راہ نجات نصیب کرے گا. تو فرمایا تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ مجھے ہدایت فرمائیے کہ اس وقت میں کیا کروں. تو فرمایا دیکھو اس چیز کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو جس کو تم حق جانتے ہو, یعنی جو اعمال آپ کو معلوم ہیں ان اعمال کو کرنے کی پوری کوشش کرو. جو اعمال ہے جو آپ کو معلوم ہے یہ ثواب کے کام ہیں, نیکی کے کام ہیں. جیسے دوسرے حدیث میں پچھلے بار بھی سنا, بادرو بالایمان, اعمال کی طرف جلدی کرو. کیا کرو؟ جلدی کرو، معلوم نہیں کل کا دن نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کل کا دن نصیبی ہوگا یا نہیں ہوگا کسی کو معلوم ہے؟ یا اگر دن نصیب ہوگا تو عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی، اور اگر عمل کرنے کا موقع ہوگا کیا بدن میں وہ قوت بھی ہوگی؟ اور اگر اس وقت فرصت ہے کیا وہ اس وقت وہ فرصت بھی میسر ہوگی یا نہیں؟ حضرت شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے مکتوبات میں اپنے متعلقین کو جو نصیحت فرماتے تھے، فرماتے تھے دیکھو دو چیزوں کو بڑا غنیمت جانو، دو چیزوں کو، حدیث کے مفہوم میں بھی تو یہ اکثر آیا ہے یہ چیز کہ دو چیزوں کو بہت غنیمت سمجھو، ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک، کہ اگر اس وقت صحت ہے تو اس صحت کو عبادت میں صرف کرو، اللہ کے اتباع میں خرچ کرو، معلوم نہیں کل کوئی بیماری آ جائے، کوئی ضعف کمزوری آ جائے، پھر تم کرنا چاہو لیکن یہ بدن ساتھ نہیں دے گا، یہ بدن ساتھ نہیں دے گا، یہ اس وقت انکار کرے گا کہ میرے میں اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور اگر اس وقت فرصت میسر ہے تو معلوم نہیں کل ایسے جھنجھٹ اور دوسرے جھمیلے پڑیں گے کہ فرصت نہیں ملے گی، کہے گا کاش میں عمل کرتا لیکن میرے پاس فرصت نہیں۔ تو یہ صحت اور یہ فرصت، یہ دونوں کیا ہیں؟ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر صحت بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر فرصت نصیب کی ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان دونوں کو ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں اگر اس وقت دو یعنی کھانا ملتا ہے اور اپنا جو بھی کام ہے تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ ہے تو اور کچھ فرصت ہے، اب اس فرصت کو کس میں لگانا چاہیے؟ اعمال صالحہ میں، اجتناب عن النواحی، یعنی گناہوں سے بچنا۔ اب یہ ایسا ہے، اور یہ کون شخص کرے گا بدرجہ کمال، کون شخص اس چیز کو بدرجہ کمال کرے گا؟ اور اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا۔ جو آج کے دن کو اپنے زندگی کا آخری دن سمجھے، جو آج کے دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھے وہ کرے گا، کہ معلوم نہیں کل میرے یہ دن نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص میں یہ مراقبہ، اس مراقبے میں اگر کوئی شخص مراقبہ سمجھتے ہو، یعنی انسان آنکھیں بند کر کے یہ دھیان دل میں جمع دے گا، یہ خیال جمع دے گا، مضبوط کرے گا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، معلوم نہیں کل دن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی کس حال میں ہوگا، صحت ہوگا نہیں ہوگا، فرصت ہوگی نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ مولانا رحمت اللہ صاحب ایک مثال اکثر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص گھر سے نماز کے لیے نکلا، پہلی صف میں بیٹھ گیا، نماز میں 5 وقت تھے، 5 منٹ تھے، اور تکبیر تحریمہ حاصل کرنے کی نیت سے بھی پہلے مسجد میں آیا، وضو کر کے بھی آیا، لیکن پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے، دست شروع ہو گئے، بیچارہ مسجد سے نکلا، نماز نصیب نہیں ہوئی، بستر پر لیٹا، وہاں بھی وضو نہیں رہا، اور جو وقت وہ فرض نماز کی ادائیگی میں جہاں وہ رہتا، اب وہ بیت الخلاء میں ہے۔ اب کہاں ہے؟ بیت الخلاء میں ہے، اور معلوم نہیں وہاں کہاں کب تک شفا ہوگی، تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو انسان جب دیکھ لے گا کہ میرا یہ جو دن ہے یہ شاید میری زندگی کا آخری دن ہے، اگر یہ مراقبہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو، یہ لذات کو توڑنے والی چیز ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ لذات کو توڑنے، یہ چیز غفلت کو توڑنے والی ہے، یہ چیز معصیت سے روکنے والی ہے، یہ چیز اعمال پر کھڑا کرنے والی ہے. ورنہ جب جو شیطان کا بڑا حربہ ہوتا ہے، جو شیطان کا بڑا ہی ایک یہ جو ہے جسے وہ اس کو باز رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں طول عمل. کیا کہتے ہیں؟ الف میم لام، عین میم لام عمل نہیں، حمزہ سے، یعنی الف میم لام عمل، طول عمل یعنی انسان لمبی لمبی امیدیں کرتا ہے. طول لمبی لمبی، عمل یعنی انسان کیا کرتا ہے کہ اب میں ایسا کروں گا، پھر ویسا کروں گا، پھر ویسا کروں گا، یعنی 100 سال کی یا 50 سال، 30 سال، 20 سال کی وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہے، پھر ایسا کرتا رہوں گا، پھر انہی خیالات میں رہتا ہے، تو ان خیالات میں رہ کر موت کو بھول جاتا ہے، اور ان خیالات میں رہ کر کل کی امید میں آج کو بھول جاتا ہے. کل کی امید میں، تو یہ بڑا شیطان کا حربہ ہے کہ انسان کل کی امید میں آج کو بھول جاتا ہے. انسان کو نہ ماضی کی فکر چاہیے نہ مستقبل کی فکر چاہیے. نہ ماضی کی فکر، یعنی ماضی جو گیا تو گیا، اب اس کو کیا کرے گا، ایک بار توبہ کیا تو خلاص. اور مستقبل کی خبر نہیں، معلوم نہیں آئے گا نہیں آئے گا. ہاں، اگر کوئی فکر کرنی چاہیے تو آج کی، حال کی، نہ ماضی کی نہ مستقبل کی بلکہ حال کی. انسان کو، اور جس کا آج کا دن اچھا ہے اس کا کل ضرور اچھا ہوگا، اور جس کا آج کا ہی دن اچھا نہیں تو کل اچھے کی امید، یہ نری تمنا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے بظاہر. تو یعنی دنیا کی عادت ایسی ہے، اکثری کے یعنی اکثر جو ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ 70 سال کوئی یعنی پوری عمر بھی گناہ کرے تو آخر میں اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے. اور اللہ اپنی حفاظت میں رکھے تو اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے، ہے نا. لیکن وہ چیزیں جو ہیں، اکثری کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس کا آج اچھا ہوگا اس کا کل بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ، اور جس نے آج خراب کر دیا وہ کل کی فکر کرے گا. اب دیکھے گا میں نے فلاں سال میں کیا کیا، فلاں دن میں کیا کیا، اخرت سے کیا ملے گا، اسے تو کچھ ملے گا نہیں. ہاں، ان گناہوں کو ایک بار سوچ کر، ایک بار توبہ کیا تو ان سے خلاص، لیکن آگے جو ہے، آگے کی کیا فکر کرے گا، دیکھے گا کہ مجھے آج صبح سے شام تک ایک نظام الاوقات، جس کو ٹائم ٹیبل کہتے ہیں، وہ بنا دے گا کہ آج کے دن کو میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں. اب اس کے لیے اس کو ضرورت ہے رہنمائی کی، رہبری کی، یہ یعنی بزرگوں سے، علماء کرام سے بھی نصیحت لے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عبادات بھی بہت ہیں، عبادات بھی، اور ایسی کیا عبادات ہوں کہ جس سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے، اور گناہوں سے بچنے کے طریقے اور اپنے نفس کے ہیلے، یہ سب اس کو. تو فرمایا، کیا فرمایا، کہ جو حق تم جانو اس پر عمل کرو، فوراً عمل کرو. اب اس میں آپ کل پر مت چھوڑ دو اس کو، کیونکہ کل کی کسی کو خبر نہیں. اور جس کو تم ناحق سمجھو اسے نفرت کرو، اسے اجتناب کرو. جسے تم ناحق سمجھو اسے کیا کرو. اب ایک شخص جو اگر برے لوگوں میں رہتا ہے، بری صحبت میں رہتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو گویا یہ ان بری چیزوں سے نفرت نہیں کرتا. تو معلوم ہوا یہ ان برائیوں سے نفرت نہیں کرتا، یہ ان برائیوں میں کیا ہے، ان برائیوں کو کسی گونے میں پسند کرتا ہے، تبھی تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو اگر یہ برائی سے نفرت کرے گا تو یہ اس کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ برے لوگوں کو کیا کہے گا، السلام علیکم کہے گا، ان کی صحبت اختیار. کام کے موقع پر لوگ ہیں وہ تو مجبوری ہے، یہ تو دوستی نہیں کرے گا، اور بیجا ان کے ساتھ نہیں اٹھے گا. اب کوئی کسی کے کلاس میں ہیں یا یعنی دفتر میں ہیں یا یہ نہیں کرے گا میں دفتر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں برے لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کرے گا، تو مجبوری ہے، اور ان کے ساتھ بقدر ضرورت جو اختلاط ہے وہی رکھے گا، اس کے علاوہ نہیں رکھے گا، بلکہ کوشش یہ کرے گا کہ نیکوں کے ساتھ صحبت صالحہ اس کو نصیب، تو برے اس سے کیا کرے گا، نفرت کرے گا، اور اپنے کام اور اپنے بھلائی سے مطلب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھو کتنی شفیقانہ تعلیم ہے، شفقت بری تعلیم ہے امت کے لیے، لیکن امت نے اس شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہمارا یہ حال ہے. اس اب دیکھو کیسے شفقت سے، ذرا دکھاؤ کس کس مذہب میں اور کس چیز میں اتنی شفقت آمیز نصیحتیں ہیں اور ہر ہر چیز کی رہنمائی ہے، کہیں نہیں ملے گی. فرمایا دیکھو یہ زمانہ ہوگا، بس اپنے بھلائی سے مطلب رکھو. اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اگر کسی کو کوئی نصیحت کرتا ہے، دیکھو ایسا کرو، نہ پھلن کیا اس لیے کرا، نہ پھلن کیا اس کو کرا، بس پھلن کو رہی، یعنی صرف دوسروں پر تنقید، تجھے اس سے کیا مطلب، وہ کیا کرے گا، ٹھیک کرتا ہے غلط کرتا ہے، تجھے تھوڑا ہی سوال ہوگا. تمہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اپنے بھلائی سے مطلب رکھ. کس سے مطلب رکھ؟ اور ہم کیا کہتے ہیں، اپنے کو بھول کر صرف دوسروں کی تنقید میں ہمارا سفر نہیں کرتے. ہم تو اگر کچھ کسی کو کوئی نصیحت کہہ دیں، فلاں عالم ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں مفتی ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں بڑا ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں شخص ایسا کیوں کرتا ہے، بس ایسا ایسے ہی کوئی بولتا رہے گا، یعنی ان لوگوں کی تنقید کرتا رہے گا، اور اپنا اپنے کو کیا کرنا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا. جبکہ کیا نصیحت فرمائی، ارے الفاظ پر، یہ الفاظ ہیں، یہ تو الفاظ ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک الفاظ نکلے ہیں، یہ کوئی ایسی ویسی تعلیم نہیں ہے، اس کو اپنے دل کو رکھنا چاہیے، لکھنا چاہیے. کیا نصیحت فرمائی، اور خوب سمجھ لو، اس زبان سے الفاظ پھٹ پھٹ نہیں، خوب سمجھ لو کیا مطلب ہے، اپنے بھلائی سے مطلب رکھ. فاروق صاحب سمجھتا ہے، اردو سمجھتا ہے، خدا کرے میری سمجھ میں آئے، اپنے بھلائی سے مطلب رکھ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور امر کے سیگے میں ہیں، حکم، امپریٹو سینٹنس. امر کا سیگا ہے تو واجب ہے. کیا فرمایا، اپنے بھلائی سے مطلب رکھ. ہم دیکھیں گے کیا ہم ایسا کرتے ہیں، کیا ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے بھلائی سے مطلب رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا ہوئے ہیں، بھول چکے ہیں، بھول گئے ہیں. انسان کو یعنی اگر یہ مراقبہ کرے گا کہ شاید یہ میری آخر زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے اس دن میں مجھے جو یعنی میکسیمم سب سے زیادہ جو مجھے اطاعت کرنی چاہیے اور سب سے زیادہ جو مجھے گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، تو کس طرح کرنا چاہیے. اب ایسے جب یہ زندگی میں عمل کرے گا اور اپنی بھلائی سے، اور فرمایا لوگوں سے دور ہے، یعنی لوگوں کے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے دور کسی جنگل میں جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے اپنا کام کرو اور بس باقی دوسرے لوگ برائیوں میں، فتنوں میں، جھگڑوں میں، فضولیات میں، بحثوں میں، پتہ نہیں کس کس چیز میں مبتلا ہیں، تو ہم ان سے کوئی معاملہ نہ رکھو اس کا. ہاں تمہیں کام کرنا ہے، تمہیں فائدہ پہنچانا ہے، تو اس حد تک تمہیں یہ عبادت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عبادت میں داخل ہے. اور فائدہ کس کو پہنچاؤں گے؟ تو لوگوں کو ہی فائدہ پہنچانا ہے. تھوڑے ہی آپ ریت کنکر کو فائدہ پہنچاؤ گے؟ وہ تو عبادت ہے، وہ اس میں شامل ہے. اپنے بھلائی سے مطلب رکھ. یعنی میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. اب لوگ کیا کریں؟ اب اس کا مجھے صلا دیں یا نہ صلا دیں، اچھا دیں یا نہ دیں، میری تعریف کریں یا برائی کریں، یا وہ کیا کریں؟ مجھے اس کے مجھے اپنے معلم شفیق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما بعثت معلم، مجھے ایک استاد کی حیثیت سے بھیجا گیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس شفیق استاد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ تو اپنی بھلائی سکھاؤں، باقی کیا کریں کرنے دو، تجھے اسے کوئی غرض نہیں. جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں تم نیک اعمال میں جلدی کرو اور برائیوں سے اجتناب اور نفرت کرو اور اپنے بلائی سے اور عوام سے، کیونکہ وہ تو کسی نہ کسی طرح یا تو غیبت میں آپ کو ملوث کریں گے، یا آپ کا وقت ضائع کر دیں گے، یا اور گناہوں میں کیا کریں گے. اور یہاں لوگوں کے اختلاع سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا لباس ایسا میرا بھی ایسا، اس کا مکان ایسا میرا بھی ایسا، اس کا کچن ایسا میرا بھی ایسا، اس کا ڈرائنگ روم ایسا میرا. یعنی یہی جس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ، ریٹ ریس یا میٹ ریس پتا نہیں کیا بولتے ہیں، اسی میں تو لگے ہیں. یہ بھی کس کا نتیجہ ہے؟ اختلاط مال انعام، لوگوں کے ساتھ اختلاط کا ہے. جب عورت کسی اس پر جاتی ہے، تعزیت پر جاتی ہے یا شادی کے موقع پر جاتی ہے، تو واپسی پر یا تو اس کو پھر نیا لباس لانا ہے، یا تو اس کو بھی کسی ڈاکٹر کو کے پاس، بڑے ڈاکٹر کو فیس بھرنا ہے، کیونکہ اس نے کہا میں نے فلان بڑے ڈاکٹر کو فیس بھرا. دوسری عورت اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں بھرا، اب اس کو بھی بھرنا ہے کسی نے کسی کو. ہاں فوراً جاتی ہے اور پھر کیونکہ دوسری نشست میں اس کو بھی کہنا فلان ڈاکٹر کو میں نے اتنی فیس بھری، پھر اس نے مجھے اتنے سو کے اتنے بڑے ٹیسٹ لکھے، پہلی نشست میں ایسا نہیں تھا، یہ وہاں سے لے کر آ گئی وہاں. یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے ہمارا حال ہے. اور پھر وہاں جو ان کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا حال اور یعنیت اور زیبائش اور اس کا، تو دوسری بات تو اس کو بھی اپنا اور اپنی بچی وغیرہ کو ویسا کرنا ہے. اور وہاں کیا دیکھا، کیسا تھا ان کا فرش و نقش و نگار، تو اس کو بھی کرنا ہے. یعنی اختلاط کے پتہ نہیں کتنے کتنے نقصانات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بھلائی سے یہ ایک لفظ خدا کی قسم ایسا ہے کہ اس کے آگے انسان بولنا بیکار سمجھتا ہے. کہ اگر ہمیں یہ ایک نصیحت سمجھ میں آ جائے کہ اپنے بھلائی سے مطلب، یہ بہت کافی. بڑے بڑے واعظ اور لمبے لمبی ان تقریروں سے ایک نصیحت، وہ اسلمہ سمجھتا ہے. ہاں طالب علموں کو خاص کر سمجھنا چاہیے، سب کو سمجھنا، ہم سب طالب علم، طالب علموں کو خاص کر سمجھنا چاہیے. کیوں؟ یہ ان کو اللہ نے خاص بنا دیا. قرآن اور حدیث کے طالب علموں کو اللہ تعالیٰ نے امتیازی شان عطا کر دی، تو ان کو امتیازی طور سے گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور ان کو امتیازی طور سے ثواب نیکی میں بھی کرنا ہے. اور کہ سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور اس میں پورا انہماق، پوری محنت، پوری لگن. اور یہ سمجھ کر شاید یہ میرا آخری دن ہو، پتہ نہیں بیماری شیماری ٹھیک ہو جائے گی. سمجھ گیا؟ ہاں اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا کرے، اللہ تعالیٰ ہماری سستی کو، ہماری غفلت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن حدیث کے انوار سے پر نور کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے، ظاہری باطنی فتنے سے ہم کو، پوری امت کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان شریر لوگوں کے جو یہ فتنے پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت کرے اور ہمیں بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ارتداد سے نجات ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یعنی ہر لمحے کو اپنی اطاعت میں اور گناہوں سے بچ کر اپنی رضا کے لیے ہر لمحے کو استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، السلام علیکم۔